السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. بھارت کرونا وائرس کے حوالے سے برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے. بھارت کی وزارت صحت نے آج پیر کے روز 90,802 نئے کیسز کی نشاندہی کی ہے، جس کے بعد بھارت میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 42 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس سے 1016 مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن کے بعد کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بھی 71,642 تک پہنچ گئی ہے. کیسز کے اعتبار سے امریکہ بدستور پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے. امریکہ میں کیسز کی تعداد 63 لاکھ اور ہلاکتوں کی تعداد 189,000 ہے. آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکاٹ موریسن نے آج پیر کے روز بتایا کہ آسٹریلیا نے کرونا وائرس کی 2 ویکسین کی تیاری کے لیے CSL کمپنی سے معاہدہ کر لیا ہے. خیال ہے کہ CSL کی طرف سے تیار کردہ ایک ویکسین کی جانچ اس سال کے آخر تک دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے گی. آسٹریلوی وزیراعظم نے توقع ظاہر کی ہے کہ ویکسین کی 38 لاکھ خوراکیں فروری سن 2021 تک دستیاب ہو جائیں گی. ادھر ایسٹرو زینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے تیار کردہ ویکسین اپنی جانچ کے آخری مرحلے میں ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار 3 مریض جاں بر نہ ہو سکے، اور لگ بھگ 400 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. برطانیہ میں مئی کے بعد ریکارڈ 2,988 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان کے تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم نے 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کے شیڈول پر اتفاق کیا ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت پیر کو اسلام آباد میں تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس کے دوران کرونا وائرس کے باعث تعطل کے شکار تدریسی عمل کی دوبارہ بحالی سے متعلق امور پر غور کیا گیا. وزارت تعلیم کے اس اجلاس میں ملک بھر کے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا. اجلاس کے فیصلوں کے مطابق 15 ستمبر سے ملک بھر کی جامعات، کالجز اور 9ویں اور 10ویں جماعت کے طالب علموں کے لیے ہائی اسکولز کھولے جائیں گے. صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد 22 ستمبر سے 6ٹی سے 8ویں تک کے طلباء و طالبات کے لیے اسکول کھولے جائیں گے، جبکہ نرسری سے کلاس پنجم تک کے طالب علم 30 ستمبر سے کھولے جائیں گے. دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا وائرس کا اجلاس منگل کو بلا لیا ہے، جو تعلیمی اداروں کو کھولنے کے فیصلے کی حتمی منظوری دے گا. افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے افغانستان کی ٹیم کی دوحہ روانگی میں تاخیر کی 2 وجوہات ہیں، جن میں سے پہلی طالبان کے حلقوں میں دوحہ امن مذاکرات کے حوالے سے اندرونی اختلافات ہیں، جبکہ دوسری وجہ طالبان کے باقی 6 متنازع قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے. امر اللہ صالح کا کہنا تھا کہ مذکورہ 6 طالبان قیدیوں کو کچھ مخصوص وقت کے لیے دوحہ منتقل کر دیا جائے گا. افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کہا ہے کہ مذکورہ 6 طالبان قیدیوں کو دوحہ منتقل کرنے کے انتظامات جاری ہیں اور اس معاملے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. ترجمان نے آج پیر کے روز کابل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ افغانستان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کسی بھی وقت دوحہ روانگی کے لیے تیار ہے. دوسری جانب طالبان نے بین الافغان مذاکرات کے لیے 21 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، جو افغان حکومت کے وفد سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کرے گی. امریکہ کی حمایت سے ہونے والے بین الافغان مذاکرات کا پہلا دور آئندہ ہفتے دوحہ میں شروع ہوگا. ان مذاکرات میں طالبان کی ٹیم کی سربراہی مولوی عبدالحکیم کریں گے. دریں اسنا افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ظالم خلیلزاد بھی بین الافغان مذاکرات میں تعاون کے لیے دوحہ پہنچ رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان عوام تشدد کے خاتمے اور سیاسی تصفیے کے لیے تیار ہیں، جس سے جنگ کا خاتمہ ہوگا. بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان رہنماؤں کو اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے کرونا وائرس کے باعث بند تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بین الاقوامی وزراء تعلیم کے اجلاس میں ملک بھر کے تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے 30 ستمبر تک بتدریج دوبارہ کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ وزرائے تعلیم کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا وائرس یعنی این سی او سی کا اجلاس سوموار یعنی آج شام کو طلب کیا ہے، جو کہ تعلیمی اداروں کو کھولنے کے فیصلے کی حتمی منظوری دے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں علی فرقان۔
پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث بند شدہ تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق حتمی فیصلے کے لیے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس وفاقی وزیر شفقت محمود کی صدارت میں ہوا۔ وزرائے تعلیم کے اس اجلاس میں ملک بھر کے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال اور وزارت صحت کی گائیڈ لائن کا بھی جائزہ لیا گیا، جس کے تحت تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے۔ خیال رہے کہ کرونا وائرس کے باعث ملک بھر کے تعلیمی ادارے تقریباً 6 ماہ سے بند ہیں۔ وزرائے تعلیم اجلاس کے فیصلوں کے مطابق 15 ستمبر سے ملک بھر کی جامعات، کالجز اور 9ویں اور 10ویں جماعت کے طالب علموں کے لیے ہائی اسکول کھولے جائیں گے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد 22 ستمبر سے 6ویں سے 8ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کے لیے اسکول کھولے جائیں گے، جبکہ نرسری سے کلاس 5 تک کے طالب علم 30 ستمبر سے اسکول جا سکیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ صوبہ بھر کے تمام اسکولوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ حکومت کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کو ہر ممکن یقینی بنائے۔ پنجاب کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ صوبہ بھر میں کسی بھی جگہ اسکولوں کو ڈبل شفٹ پر چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور سرکاری و نجی تعلیمی ادارے تمام جماعتوں کے طلبہ کو متبادل دنوں میں بلائیں گے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے بھی بین الصوبائی وزرائے تعلیم اجلاس میں تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے کی تصدیق کی۔ اپنے جاری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی علاقے میں کرونا بڑھتا ہے تو وہاں اسکول بند کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول میں ماسک کا استعمال مکمل طور پر لازمی ہوگا اور ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں ہونے والے اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا وائرس یعنی این سی او سی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، جو تعلیمی اداروں کو کھولنے کے وزرائے تعلیم کے فیصلے کی حتمی منظوری دے گی۔ خیال رہے کہ کرونا وائرس کے پاکستان میں ابتدائی کیسز آنے کے ساتھ ہی 26 فروری سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ تاہم اب ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیے جانے کے بعد تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت میں کرونا کی وبا کی صورتحال دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور اس نے اب برازیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 90,802 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 42,04,614 ہو گئی، جبکہ اس دوران 1,016 اموات کے ساتھ کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 71,642 تک پہنچ گئی۔ حکومت کے ادارے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق اب تک ملک میں تقریباً 5 کروڑ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس اب چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت نے معیشت کی گاڑی کو پٹری پر لانے کے لیے جس طرح بتدریج پابندیاں اٹھائی ہیں، اسی طرح کرونا کیسز میں بھی بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ کیسز میں ریکارڈ اضافہ ایسے وقت ہوا جب حکومت نے 5 ماہ کے بعد احتیاطی اقدامات کے ساتھ پورے ملک میں میٹرو ریل خدمات پیر کے روز سے بحال کر دیں۔ کرونا کیسز اور حکومت کے اقدامات پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رئیس احمد لالی کا کہنا ہے کہ حکومت کرونا پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بغیر تیاری کے پورے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کیا था। उसके बाद अनलॉक करने और पाबंदियां उठाने के फैसले भी उजलत में किए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि बजाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत के इकदाम सियासी हैं, उसने जितने भी दावे किए थे सब गलत साबित हो रहे हैं।
जब हमारे केसेस कम आ रहे थे, हमने ये दावा किया, हमारी हुकूमत ने दावा किया कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश और उसमें हमारे केसेस इतने कम हैं, वो भी एक उतावलापन था। आप सही दिशा में चीजों को ले नहीं जा रहे हैं, राइट डायरेक्शंस में डील नहीं कर रहे हैं तरीके से कोरोना को, और उतावलेपन में दावा ही दावा। अब आज के डेट में आने के बाद वो दावे क्या हो रहे हैं, वो हुकूमत को उसका भी एक तरह से जवाब देना होगा।
उनका ये भी कहना है कि हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से ही मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ा और उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई।
कि जब आप अनलॉक कर रहे हैं तो वो अनलॉक एक तरह से भारी मजबूरी में आपने अनलॉक करना शुरू किया, वरना अनलॉक की स्थिति थी नहीं, वो दरअसल लॉक की स्थिति थी तब आपने अनलॉक किया है। और जो पैसे आपने अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए जो एक्सरसाइजेस किए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो एक्सरसाइजेस भी सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति और खराब होती जा रही है। जिस तरह जीडीपी जो हमारा आया है, नई सूरत आई है जीडीपी की, वो किस ओर इशारा कर रही है कि आगे स्थिति इतना कुछ करने के बावजूद सही नहीं होने वाली।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के डायरेक्टर और कोरोना वायरस के माहिर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली समेत बहुत से इलाकों में कोरोना की दूसरी लहर आई हुई है। उनके बकौल आवाम एहतियाती इकदाम से उब चुके हैं और वो बगैर मास्क के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी नजर आते हैं। केसेस में इजाफे की ये भी एक वजह है, उनका ये भी कहना है।
ये बात बिल्कुल सही है, जितना हम टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा केसेस मिलेंगे, लेकिन उससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम टेस्ट करें और ज्यादा केसेस मिले तो हम ज्यादा उसमें एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो पेशेंट की आइसोलेशन हो, चाहे उनकी देखभाल हो, दवाई टाइम पे शुरू की जाए, या फिर उनके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग हो और उनको आइसोलेट करें या क्वारंटाइन करें। अगर हम ये सब कर पाए तो हमारे आस्ता आस्ता केसेस जो है वो फिर कम होने लगेंगे।
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये भी कहा कि चूंकि भारत की आबादी ज्यादा है इसलिए केसेस की तादाद भी ज्यादा है, लेकिन फी 10 लाख के हिसाब से जो तादाद है वो ज्यादा नहीं है। जबकि दीगर माहरीन इस अंदेशे का इजहार करते हैं कि अगर कोरोना के बढ़ने की यही रफ्तार रही तो भारत जल्द ही अमरीका को भी पीछे छोड़कर नंबर एक पर आ जाएगा। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाद आइए अब कुछ और रिपोर्टें आपके लिए पेश करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में SACP के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर और साबिक सहाफी साजिद गोंदल के लापता होने के केस में चीफ जस्टिस जस्टिस अतहर मिनल्ला ने वजारत दाखिला की कारकर्दगी पर शदीद एतराज करते हुए कहा है कि वजीर आजम को इस मामले से आगाही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन मिसिंग पर्सन कमीशन ने इस केस का नोटिस लिया है, इसका मतलब है कि उन्हें किसी ऑफिशियल ने बताया होगा कि ये जबरी गुमशुदगी का केस है। साजिद गोंदल के अहले खाना ने अब तक की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अदालती कार्रवाई के हवाले से मजीद तफसीलात पेश करेंगे इस्लामाबाद से आसिम अली राणा अपनी रिपोर्ट में थोड़ी देर के बाद। खत्मे नबुवत के नारे पर दो अहम मजहबी सियासी जमातों के जेरे एहतमाम पेशावर में पिछले दो दिनों से अवामी ताकत और मकबूलियत के मुजाहरों का सिलसिला जारी है। बज़ाहिर तो खत्मे नबुवत के नारों पर होने वाले इज्तमात का मकसद इस्लामिक अख्तार की तजदीद करना है, मगर अंदरूनी तौर पर इसके जरिए न सिर्फ अवामी हिमायत का हुसूल है बल्कि इन इज्तमात के जरिए हुकूमत को भी बैनुल अक्वामी कुव्वतों के दबाव पर तौहीन मजहब के कवानीन में रद्दोबदल से रोकना भी है। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
हुकूमत पेशावर में दीनी सियासी जमातों की सरगर्मियों में तेजी देखने में आ रही है। पिछले दो दिनों से जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम पलरामान ग्रुप खत्मे नबुवत के नारे पर इज्तिमात मुनाकिद कर रहे हैं। 6 सितंबर को जमात इस्लामी ने शहर के मसरूफ तरीन खैबर बाजार में जलसा किया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम का जलसा सोमवार की शाम को रिंग रोड पर हो रहा है। जमात इस्लामी के जलसे से पार्टी के मरकजी सरबराह सेनेटर सिराजुल हक ने खिताब किया है, जबकि सोमवार की शाम इज्तिमा के आखिरी सेशन से मौलाना पलरमान खिताब करेंगे। खत्मे नबुवत के एक ही नारे पर दो मजहबी सियासी जमातों के इज्तिमात पर तबसरा करते हुए डॉक्टर खादिम हुसैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बातचीत में कहा,
मजहब के नाम पर सियासत करने वालों का यह पाकिस्तान में स्ट्रेटेजी रही है, एक मतामली रही है कि वो एक दुश्मन बना लेते हैं और फिर उसके खिलाफ लोगों को इश्तेआल में लाते हैं और उसको मजहब का या इस्लाम का नाम दे देते हैं और इस तरह تاثر دیتے ہیں کہ گویا کہ مذہب یہاں پہ خطرے میں ہے. میرا خیال ہے یہ آئندہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے.
خیبر پختونخوا اسمبلی میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر اور سابق صوبائی وزیر عنایت اللہ خان کا کہنا ہے کہ ان جلسوں کا مقصد توہین مذہب کے قوانین میں بین الاقوامی قوتوں کے دباؤ پر نظر ثانی کے مطالبات کی مزاحمت کرنا ہے.
اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر دو ایشوز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے, وہ ختم نبوت کے مسئلے کے نام پہ, اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا جو مسئلہ ہے, اور انٹرنیشنل انڈر تھریٹ اور انڈر اٹیک پاکستان کے اندر یہ سیٹلڈ ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایشوز مسلمان کے لیے ریڈ لائن ہے. پاکستان چونکہ اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کو ریوزٹ کرنا, اس حوالے سے بات کرنا, اس کو ڈسپیوٹڈ بنانا, یہ وہ چیز ہے اس پہ رائے عامہ کو آگاہ کیا جائے.
جمعیت علماء اسلام پلے رحمان گروپ کی عبد الجلیل جان کا کہنا ہے,
7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے آئینی طور پر متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا. ہم اس دن کے یاد مذہب سے
جلیل جان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں توہین مذہب کے حوالے سے بعض واقعات پشاور میں ہوئے ہیں, اسی وجہ سے ان کی جماعت نے پشاور ہی میں اس سال اس اجتماع کا انعقاد کیا. مگر عنایت اللہ خان کا کہنا ہے کہ پشاور کے علاوہ جماعت اسلامی کی زیر اہتمام کراچی اور اسلام آباد میں اسی قسم کے اجتماعات منعقد کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا بالخصوص پشاور میں پچھلے مہینے توہین مذہب کے نام پر 2 افراد قتل کیے جا چکے ہیں, جن میں ایک امریکی زیر حراست شہری کو عدالت کے اندر, جبکہ احمدی برادری کے معراج احمد نامی شخص کو ڈبگری کے علاقے میں نامعلوم حملہوروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ورلڈ میں جہاں ہر کسی کے لیے اپنی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی جا سکتی ہے, وہیں نظریاتی اور مذہبی اختلافات فرقہ واریت کی صورت اس قدر شدت اختیار کر چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد کی بھرمار ہے. ایسے میں حکومت پنجاب نے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پر کارروائی کا اختیار انسداد دہشت گردی کے محکمے کو سونپا ہے, جس پر مذہبی رہنماؤں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے, جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ کام اداروں کی بجائے سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
محکمہ برائے انسداد دہشت گردی پنجاب کے مطابق مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. سی ٹی ڈی کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق محرم الحرام کے دوران اور اس سے قبل سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والے 218 افراد کے خلاف سخت کاروائی کی گئی ہے. ترجمان سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق 87 افراد کے خلاف صوبے کے مختلف شہروں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں اور انہیں جیل بھیجا گیا ہے, جبکہ 43 افراد کو 3 MPO کے تحت نظر بند کیا گیا ہے. ترجمان سی ٹی ڈی پنجاب بتاتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی مدد سے 4,000 سے زائد ایسی سوشل میڈیا سائٹس کو بند کیا ہے جن پر مذہبی منافرت کا مواد موجود تھا, جبکہ 218 افراد کو ATC Act 1997 کے تحت 4th Schedule میں شامل کیا گیا ہے. عزاداری کونسل پاکستان کے چیئرمین علامہ سعید ذوالفقار علی نقوی سمجھتے ہیں کہ فرقہ کوئی بھی ہو, اس کے ماننے والوں کی اصلاح سوشل میڈیا کی بجائے گفت و شنید سے کرنی چاہیے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ذوالفقار علی نقوی نے کہا کہ سوشل میڈیا کسی بھی فرقے کے اصلاح کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. چیئرمین عزاداری کونسل کے مطابق حکومت کو اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہیے اور خود کو متوازن رکھنے کی کوشش ختم کر کے حقائق کو دیکھنا چاہیے.
بیرونی فنڈنگ بہت کام کر رہی ہے, عرصے سے کر رہی ہے. اس میں اہل تشیع الزام لگاتے ہیں جی عرب ریاستیں اور سعودی عرب باقی سارے انوالو ہیں, اور باقی فکروں کے لوگ جو ہیں مکتب فکر کے وہ کہتے ہیں جی ایران انوالو ہے. اب یہ تو حکومتی ایجنسیاں بہتر جانتی ہیں کہ کون کتنا کتنی فنڈنگ کہاں سے کس ملک سے لے رہا ہے.
دوسری جانب علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ معاشرے میں علم کم پھیل رہا ہے, جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ سی ٹی ڈی کو جو معاملہ دیا گیا ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ کاروائیاں جلد ہو سکیں. انہوں نے مزید کہا کہ پہلے ایسے معاملات کو روکنے, ان کے خلاف ایکشن لینے اور قانونی کاروائی کرنے میں زیادہ وقت لگ جاتا تھا, جبکہ سی ٹی ڈی یہ کاروائیاں جلد کر سکے گی.
حقائق جانتی ہے, اس کو لوگوں کا بھی معلوم ہے. میرا خیال ہے یہ تو ایک اچھا قدم ہے, اور
ہمارے ملک کے اندر 85% کے قریب جو ہے وہ سنی حنفی ہیں، 15% شیعہ ہیں، تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے کہ شر پسند بھی ہوتے ہیں اور امن پسند بھی ہوتے ہیں۔
پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سمجھتی ہے کہ معاشرے سے مذہبی منافرت روکنے کا کام سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کو کرنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین ایچ آر سی پی ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ ایسی کاروائیاں روکنے کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ پہلے نہ کسی حکومت نے کیا ہے نہ موجودہ حکومت کر رہی ہے۔
جنرلی ایک سارے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے جو نہیں کرتی۔ ہماری سیاسی کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے پہ یہ نہیں ہے، ریلیجس ایکسٹریمزم اور منافرت پھیلانا جو ہے یہ کسی کے ایجنڈے پہ نہیں ہے۔
محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق رواں سال اب تک سوشل میڈیا پر فرقہ واریت اور نفرت انگیز مواد شیئر کرنے کے 143 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ نفرت انگیز مواد کی شیئرنگ میں فیس بک 123 کیسز کے ساتھ سر فہرست ہے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق واٹس ایپ پر 113 کیسز جبکہ یوٹیوب پر 7 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایس سی سی پی کے ایڈیشنل جوائنٹ ڈائریکٹر اور سابق صحافی ساجد گوندل کے لاپتہ ہونے کے کیس میں چیف جسٹس جسٹس اطہر من اللہ نے وزارت داخلہ کی کارکردگی پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو اس معاملے سے آگاہی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین مسنگ پرسن کمیشن نے اس کیس کا نوٹس لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی آفیشل نے بتایا ہوگا کہ یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے۔ ساجد گوندل کے اہل خانہ نے اب تک کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ عدالتی کارروائی کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی رپورٹ میں۔
ایس سی سی پی کے ایڈیشنل جوائنٹ ڈائریکٹر اور ڈان ٹی وی کے سابق رپورٹر ساجد گوندل کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے کیس کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ عدالتی حکم پر سیکرٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس عدالت میں لاپتہ افراد کی کتنی درخواستیں دائر ہیں۔ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ ہم سب اپنا کام کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سب اپنا کام نہیں کر رہے۔ افسوسناک ہے کہ اسلام آباد میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر وزیر کا بیٹا لاپتہ ہوا ہوتا تو کیا رد عمل ہوتا؟ کیا حکومت یہ ہونے دیتی؟ انہوں نے سرکاری اداروں کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایف آئی اے، پولیس، ریئل اسٹیٹ کاروبار میں ملوث ہیں؟ اسلام آباد میں زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں۔ کیا آپ نے وزیر اعظم کے علم میں لایا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد سے جتنے بھی لوگ لاپتہ ہوئے، آئی جی بتا دے کہ ایک بھی بازیاب ہوا یا نہیں۔ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ آئی جی پولیس نے ساجد گوندل کی بازیابی کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جبری گمشدگی کمیشن کے چیئرمین نے پھر آج کیسے نوٹس لے لیا؟ کیا یہ طے ہو گیا کہ یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے جو کمیشن نے نوٹس لیا؟ انہوں نے کہا کہ اس عدالت کو بتائیں کہ وفاقی حکومت ان 3 دنوں میں فیل ہو چکی ہے، اگر وزیر اعظم کو آگاہ کرتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم کو مطلع اور آئندہ کابینہ اجلاس میں یہ معاملہ رکھا جائے گا، جس پر عدالت نے انہیں موقع دیتے ہوئے 10 روز کی مہلت دی اور کیس کی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ساجد گوندل کی اہلیہ سجیلہ ساجد نے پولیس کی اب تک کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔
آپ اس چیز میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جو اپوزیشن پارٹی آج سے 3 سال پہلے رہ چکی ہے، اس کے ساتھ یہ ساری انکوائری کرے، یہ معاملہ سارا اس کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ ساجد گوندل کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، اتنے حساس ادارے سے اس کو اٹھایا گیا، یعنی ابھی تک کوئی بندہ نہیں آ رہا ہمارے گھر میں، کیوں؟ وجہ آپ مجھے صرف وجہ بتا دیں، کیا وجہ ہے؟ سی سی ٹی وی کیمرے سے جو فوٹیج ہم نے نکالی وہ ہم نے اپنے بیہاف پہ نکالی۔
ساجد گوندل کے حوالے سے چیئرمین مسنگ پرسن کمیشن اور چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے نوٹس لیتے ہوئے رواں ہفتے بدھ کو ان کے اہل خانہ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے، جبکہ اسلام آباد پولیس اور دیگر حکام کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ ساجد گوندل کو چند روز قبل اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ کے قریب سے نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر اغوا کر لیا ہے۔ ان کے اغوا کی وجہ حالیہ عرصے میں سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین آصف سلیم باجوا کے خلاف شائع ہونے والی رپورٹ کہی جا رہی ہے، جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر آنے والی اطلاعات کے مطابق ساجد گوندل پر ایس سی پی کی دستاویزات دینے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت اور ان کے اہل خانہ اس الزام کی مکمل تردید کر رہے ہیں۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث 23 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 10 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلی فصلیں اور 77,000 سے زائد گھر متاثر ہوئے۔ صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ شدید بارشوں اور سیلاب سے 136 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ وفاقی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس مشکل صورتحال میں صوبے کی فوری مدد کرے۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ صوبے میں صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، جبکہ اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ سیلاب متاثرین کو مالی امداد کی فراہمی میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور خرد برد ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن جماعت کے رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے 9 سال قبل آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
صوبہ سندھ میں مختلف اضلاع میں بارشوں اور سیلاب سے 136 افراد ہلاک جبکہ 80 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اضلاع میں 10 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین زیر آب آ گئی ہے، جبکہ صوبے بھر میں 15,000 سے زائد دیہات بھی پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کے اندازوں کے مطابق صوبے بھر میں 77,000 سے زائد گھر مکمل طور پر جبکہ 1,37,000 سے زائد گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں 45,000 سے زائد مویشی بھی سیلاب اور بارشوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے صورتحال میں اب تک 196 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جن میں 23,000 سے زائد افراد مقیم ہیں۔ وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صورتحال گمبھیر ہونے کی وجہ سے انہوں نے وفاقی حکومت کو فوری مدد اور آفت زدہ قرار دیے گئے علاقوں میں کسانوں کے قرضے معاف کیے جانے کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعلی سندھ کا کہنا ہے کہ اس وقت صوبے میں صورتحال کافی خراب ہے، جس سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت اپنی طرف سے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔
ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہیومن ایشو ہے ہوا، اس لیے کہ 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ کے قریب لوگ اپنے گھروں سے ڈسپلیسڈ ہیں۔ ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں ٹینٹس اور کھانے کا سامان پہنچانے، ماسکیٹو نیٹس، جو بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے آج وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھا ہے، پرسوں میری ملاقات ہوئی تھی تب میں نے انہیں پورا بریف کیا تھا اس سلسلے میں۔
صوبائی حکومت کی جانب سے متاثرین کو مالی امداد اور مستقبل میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے 43 ارب روپے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بھی وفاق سے مدد طلب کی گئی ہے۔ تاہم اپوزیشن جماعتیں امداد کے ٹھیک خرچ ہونے پر شبہات کا شکار ہیں۔ رکن صوبائی اسمبلی اور وفاق میں حکومت کی اتحادی جماعت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی رہنما نصرت سحر عباسی کا کہنا ہے کہ صوبے میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کی جماعت نے گزشتہ 12 سالوں میں ترقیاتی کام نہیں کرائے، جبکہ ابھی سال 2010 میں آنے والے سیلاب کے متاثرین کو بھی امداد فراہم نہیں کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں اس بات کے شبہات ہیں کہ وفاق کی جانب سے اگر رقم فراہم کی جاتی ہے تو وہ ٹھیک طور پر استعمال نہیں ہو پائے گی۔
پورے گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے، لوگ ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو نہ ٹینٹ مل رہے ہیں نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان مل رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جو کہ بہت ہی گمبھیر ہے، اور ان کی 13 سالہ جو ان کا ٹینور ہے اس میں یہ چیز پوری دنیا نے دیکھی کہ کام کرنے کا نہ جذبہ ہے نہ ول ہے نہ نیت ہے، کرپشن حد سے زیادہ ہے۔ کیبنٹ ان کی جو کابینہ ہے اس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ کوئی یہ ٹیکنیکل بندہ ہے یا اس میں ایبلٹی ہے۔
واضح رہے کہ سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر آج صبح اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا، جہاں 5,14,000 کیوسک پانی کا بڑا ریلا گزر رہا ہے۔ اسی طرح عمر کوٹ، سانگڑ، مدین، میرپور خاص، حیدرآباد، سجاول اور ٹھٹا کے مختلف نالوں اور نہروں میں شگاف پڑنے سے ہزاروں ایکڑ فصل زیر آب آ گئی ہے، جس سے ان علاقوں میں کپاس اور مرچی کی فصل کو بے حد نقصان پہنچا ہے، جبکہ گندم کی بوائی میں بھی تاخیر کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس سے صوبے میں آئندہ سال گندم کی پیداوار کم رہنے کا امکان ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے افغانستان کی ٹیم کی دوبارہ روانگی میں تاخیر کی 2 وجوہات ہیں، جن میں پہلی طالبان کے حلقوں میں دوحا امن مذاکرات کے حوالے سے اندرونی اختلافات ہیں، جبکہ دوسری وجہ طالبان کے باقی 6 متنازع قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے۔ امراللہ صالح نے کہا کہ مذکورہ 6 طالبان قیدیوں کو کچھ مخصوص وقت کے لیے دوحا منتقل کر دیا جائے گا۔ افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کہا کہ مذکورہ 6 طالبان قیدیوں کو دوحا منتقل کرنے کے انتظامات جاری ہیں اور اس معاملے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ترجمان نے آج پیر کے روز کابل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ افغانستان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کسی بھی وقت دوحا روانگی کے لیے تیار ہے، اور افغانستان کی ایک ٹیکنیکل ٹیم دوحا میں موجود بھی ہے جو افغانستان کی مذاکراتی ٹیم کی آمد کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق مذاکرات کی راہ میں حائل تکنیکی دشواریاں بڑی حد تک دور کر لی گئی ہیں، تاہم متعدد تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت اور طالبان افغانستان کے مسئلے مسئلے کو پرام طور پر حل کرنے میں سنجیدہ نہیں. سیاسی تجزیہ کار سبحان مصبح کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مجوزہ امن بات چیت کے ایجنڈے پر اتفاق نہ ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دونوں فریقین فی الحال بین الافغان امن بات چیت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں. تاہم سیاسی تجزیہ کار خیر اللہ شنواری کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ امن بات چیت میں طالبان کی ایک بڑی مذاکراتی ٹیم نے حصہ لیا تھا اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت سے کوئی امن معاہدہ طے کرے. ادھر طالبان کی وزارت خارجہ نے کابل میں یورپی یونین اور کینیڈا کے سفارتی مشنوں کے سربراہان کی طرف سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مجوزہ امن مذاکرات سے متعلق بیان کا خیر مقدم کیا ہے. وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی حکومت قیام امن کے اس تاریخی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے. ادھر طالبان نے بین الافغان مذاکرات کے لیے اپنی 21 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جو افغان حکومت کے وفد سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کرے گی. امریکہ کی حمایت سے ہونے والے بین الافغان مذاکرات کا پہلا دور آئندہ ہفتے دوحہ میں شروع ہوگا. ان مذاکرات میں طالبان کی ٹیم کی سربراہی مولانا عبدالحکیم کریں گے. مولوی عبدالحکیم کو طالبان کے امیر مولوی عبد اللہ اخنزادہ کا قابل اعتماد ساتھی سمجھا جاتا ہے. وہ طالبان کے زیر اثر علاقوں میں قائم خود ساختہ عدالتی نظام کے سربراہ بھی ہیں. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا تھا طالبان نے مذاکرات کے لیے ایک مضبوط اور جامع ٹیم تشکیل دی ہے جس میں رہبر شورا کے اراکین کی اکثریت ہے. افغان حکام نے کہا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیمیں افغانستان میں مستقل جنگ بندی اور شراکت اقتدار کے معاملات پر گفت و شنید کریں گی. بین الافغان مذاکرات کی راہ رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے تاریخی دوحہ معاہدے کے بعد ہموار ہوئی تھی. معاہدے کے تحت امریکہ نے افغانستان میں 19 سال سے جاری طویل جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی فوج کے انخلا پر اتفاق کیا تھا. افغانستان کے اقتصادی امور کے وزیر مصطفیٰ مستور نے ہفتے کو ایک آن لائن فورم کے دوران بتایا کہ کابل کی مذاکراتی ٹیم دوحہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. افغانستان میں نیٹو کے سول نمائندے نے آن لائن فورم سے خطاب میں بتایا کہ بین الافغان مذاکرات کا مرحلہ آسان نہیں ہوگا. ان کے بقول فریقین کو لچک، خلوص، نیت اور یہ عزم دکھانا ہوگا کہ وہ طویل عرصے سے جاری خون ریزی کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس دوران افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد بھی بین الافغان مذاکرات میں تعاون کے لیے دوحہ پہنچ رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان عوام تشدد کے خاتمے اور سیاسی تصفیے کے لیے تیار ہیں جس سے جنگ کا خاتمہ ہوگا. بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان رہنماؤں کو اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
امریکہ میں ہر سال ستمبر کے پہلے سوموار کو محنت کش کارکنوں اور ملک کی خوشحالی کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عام تعطیل ہوتی ہے. 5 ستمبر 1882 کو نیو یارک میں مینہٹن کی سڑکوں پر 10,000 سے زائد مرد و خواتین نے پیریڈ کرتے ہوئے پہلی بار یوم محنت منایا تھا. نیو یارک کی مرکزی لیبر یونین نے ان کارکنوں کی یاد منانے کا اہتمام کیا تھا جنہوں نے محنت کشوں کے لیے زیادہ اجرتوں، کم اوقات کار اور کام کے لیے بہتر حالات کے حصول کے لیے جد و جہد کی تھی. اس سال COVID-19 کی عالمی وبا نے محنت کشوں کے لیے نئے چیلنج پیدا کیے ہیں. ہنگامی خدمات سر انجام دینے والے ملازمین اور طبی شعبے کے پیشہ ور افراد نے بیماروں کے علاج کرنے اور قریب المرگ افراد کو راحت پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگائیں. حقیقت تو یہ ہے کہ سینکڑوں ہیلتھ ورکرز نے اپنی فرض جنازی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ضرورت کی اس گھڑی میں دنیا نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کی ناقابل شکست قوت کا مظاہرہ دیکھا ہے. ہماری تمام سرزمین پر ضرورت مند افراد میدان میں اتر آئے. ڈاکٹرز اور نرسیں راتوں کی نیندیں قربان کر رہی ہیں تاکہ ہر ممکن طور پر زندگیوں کو بچایا جا سکے. مزید تفصیلات آج ہمارے ادارے میں سنیے گا. چین کے حکام نے چین میں امریکی خبر رساں تنظیموں کے لیے کام کرنے والے غیر ملکی صحافیوں کو پریس کے لیے کام کرنے کی اجازت ناموں کی تجدید روک دی جو بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان اقتصادی اور سفارتی اختلافات کے نتیجے میں رد عمل کے جاری سلسلے کی تازہ ترین پیش رفت ہے. جن صحافیوں نے حال ہی میں اجازت ناموں میں سال بھر توسیع کی درخواست دی انہیں عارضی اجازت ملی ہے جو محض 2 ماہ کے لیے ہے. سی این این نے تصدیق کی ہے کہ ان کے اپنے نمائندوں میں سے ایک امریکی نژاد ڈیوڈ بھی چین کے اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ سی این CNN کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل اور گیری امیجز کے لیے کام کرنے والے صحافی بھی متاثر ہوئے۔ ٹائمز کا کہنا ہے کہ اسے ایک صحافی سے پتا چلا ہے کہ چینی حکام نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ چینی صحافیوں کو نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے جو مئی میں امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی محکمے کی طرف سے عائد ویزے کی نئی پابندیوں کے تحت ہیں تو بیجنگ بھی جوابی کاروائی کرے گا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے خاتون ترجمان مارگن آرٹریگس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلا شبہ امریکہ کو تشویش ہے کہ پی آر سی کی مجوزہ کاروائیوں سے چین میں رپورٹنگ کی صورتحال خراب ہوگی۔ پی آر سی پیپلز ریپبلک آف چائنا کے لیے حوالہ ہے جو ملک کا باضابطہ نام ہے۔ اتوار کے روز بیلاروس کے صدر لیوکاشنکو کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے ہوئے جس میں لاکھوں لوگوں نے صدر لیوکاشنکو کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اسد نذیر کی زبانی۔
بیلاروس میں گزشتہ 5 ہفتوں سے صدر الیگزینڈر لیوکاشنکو کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اتوار کو ملک بھر میں لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا اور صدر لیوکاشنکو کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یہ مظاہرے بیلاروس میں انتخابات کے بعد ہی سے شروع ہو گئے تھے۔ ان انتخابات میں صدر لیوکاشنکو نے بھاری اکثریت سے ووٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ حزب مخالف نے ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے صدر لیوکاشنکو سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے بعد عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کے نتیجے کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آزادی اور جمہوریت کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ بیلاروس کے دارالحکومت مینسک میں فوج اور پولیس نے شہر کو گھیرے میں لے رکھا ہے، مگر وہ پرجوش مظاہرین کو صدر لیوکاشنکو کی رہائش گاہ کی طرف مارچ کرنے سے روک نہ سکے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم اپنے شہری حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ہم لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم صدر لیوکاشنکو کی طویل عرصے سے جاری حکمرانی سے تنگ آ چکے ہیں، یہ شخص غیر قانونی طور سے اقتدار پر قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ اتوار کے روز ہونے والے احتجاجی جلوسوں پر سیکورٹی فورسز نے پانی کے گولے اور آنسو گیس پھینکی، مگر اس کے باوجود مظاہرین کو منتشر کرنے میں ناکام رہیں۔ مینسک میں انسانی حقوق کے مرکز اور مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان میں سے 100 افراد صرف مینسک میں گرفتار کیے گئے۔ صدر لیوکاشنکو 1994 سے بیلاروس کا اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں۔ 9 اگست کو ہونے والے انتخابات میں انہوں نے کامیابی کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے علاوہ یورپی یونین اور امریکہ کا کہنا ہے کہ انتخابات میں بے تحاشا دھاندلی ہوئی ہے۔ بیلاروس کی حزب مخالف کی لیڈر سیوٹ لونا شیخانوسکایا نے لیتھونیا میں پناہ لے رکھی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ نئے انتخابات کے لیے عوام کو منظم کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا منصوبہ واضح ہے اور ہم نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں جو منصفانہ اور شفاف ہوں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار 3 مریض ہلاک اور لگ بھگ 400 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 90,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں بھارت نے برازیل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے متاثرہ ملکوں کی عالمی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ برطانیہ میں مئی کے بعد ریکارڈ 2988 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارت میں کرونا کی صورتحال دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور برازیل کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 90,802 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اموات کی تعداد 71,642 ہو چکی ہے۔ حکومت کے ادارے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق اب تک ملک میں تقریباً 5 کروڑ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کیسز کے اعتبار سے امریکہ بدستور پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں کیسز کی تعداد 63 لاکھ اور ہلاکتوں کی تعداد 1,89,000 ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم سکاٹ ماریسن نے آج پیر کے روز بتایا کہ آسٹریلیا نے کرونا وائرس کی 2 ویکسین کی تیاری کے لیے سی ایس ایل کمپنی سے معاہدہ کر لیا ہے۔ خیال ہے کہ سی ایس ایل کی طرف سے تیار تیار کردہ ایک ویکسین کی جانچ اس سال کے آخر تک دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے توقع ظاہر کی ہے کہ ویکسین کی 38 لاکھ خوراکیں فروری 2021 تک دستیاب ہوں گی۔ اقوام متحدہ نے مشرق وسطی میں فلسطینی مہاجرین کے کیمپوں میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر 9.5 کروڑ ڈالرز کی اپیل کی ہے۔ سعدیہ زیب رانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
ادارے کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں قائم مختلف مہاجر کیمپوں میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ ان کیمپوں میں سماجی فاصلے برقرار رکھنا بہت مشکل ہے اور لوگوں کو صحت اور صفائی کی مناسب سہولیات بھی میسر نہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اور ورکس ایجنسی کے مطابق حال ہی میں ان کیمپوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ڈرامائی طور پر 200 سے بڑھ کر 4000 تک جا پہنچی ہے۔ ایجنسی کی ترجمان تمارا الرفال کہتی ہیں کہ ان کے ادارے کی جانب سے حالیہ مہینوں میں ان پناہ گزین کیمپوں میں وائرس کا پھیلاؤ روکنے کی کوششیں کامیاب رہی ہیں، تاہم اب صورتحال بدل رہی ہے۔ تمارا کہتی ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران وائرس تیزی سے پھیلا ہے اور اب ان کیمپوں میں مصدقہ کیس 200 سے بڑھ کر 4000 ہو چکے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشی مشکلات اور لوگوں کی ایک ہی جگہ پر محدود رکھنے کی وجہ سے ہوا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ کام کاج کے لیے باہر نہیں نکل سکے اور سماجی فاصلوں پر مناسب عمل درآمد نہ ہونے سے کیسز میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ فنڈز کی فوری دستیابی صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچانے اور پناہ گزین کیمپوں میں وسائل فراہم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کے کیمپوں میں وائرس کے پھیلاؤ کا روکنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کے بقول وائرس اب اردن اور لبنان سمیت خطے کے دیگر ممالک میں بھی پھیل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ رقم مشرق وسطی کے مختلف ملکوں میں قائم کیمپوں میں مقیم 56 لاکھ فلسطینیوں کے لیے رواں سال کے آخر تک کافی ہوگی۔ اس رقم کو صحت، تعلیم اور نقد امداد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ترجمان نے بتایا کہ اقوام متحدہ کی ایجنسی کے زیر اہتمام 711 اسکولوں میں 5 لاکھ طلبہ کو معیاری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے خوفناک دھماکے کے ایک ماہ گزر جانے کے بعد بھی متاثرین حکومت اور عالم امداد کے منتظر ہیں۔ دھماکے میں تباہ ہونے والے گھروں کے بیشتر مکین وسائل نہ ہونے کے سبب اپنے گھروں کی مرمت کرنے سے قاصر ہیں۔ 4 اگست کو بیروت کی بندرگاہ پر ذخیرہ شدہ لگ بھگ 3000 ٹن امونیم نائٹریٹ کی وجہ سے ہونے والے دھماکے میں 190 سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھیں جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دھماکے میں لگ بھگ 2 لاکھ رہائشی یونٹس اور 40,000 عمارتیں متاثر ہوئیں، میں سے 3,000 عمارتیں دھماکے کے بعد رہائش کے قابل نہیں رہیں۔ ایک ماہ بعد بھی بیروت کی گلیوں اور بازاروں میں تباہ شدہ عمارتوں کے ڈھانچے اور جا بجا ملبہ بکھرا ہوا ہے اور بندرگاہ کے قریب موجود بعض عمارتیں کھنڈر بن چکی ہیں۔ عالمی اداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر سردیوں سے قبل بیروت کی شہریوں کی دوبارہ آبادکاری اور گھروں کی مرمت کا عمل مکمل نہ ہوا تو کوئی بڑا المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے متاثرین کی امداد کے لیے $34 کروڑ کی اپیل کی گئی تھی، تاہم اس میں سے اب تک صرف 16% سے زائد رقم جمع ہو سکی ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں کئی ہفتوں سے لگی آگ نے 145 مربع کلومیٹر کے رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ متاثرہ علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آنے والے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ سعدیہ زیبرانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
کیلیفورنیا میں آگ سے نمٹنے کے محکمے کے مطابق اس وقت آگ بجھانے کے عملے کے 12,500 اہلکار 22 مقامات پر بڑی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق شدید گرمی کے باوجود فائر فائٹرز نے 2 مقامات پر بڑے پیمانے پر پھیلی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ ریاست میں اس وقت 900 مقامات پر آگ بھڑک رہی ہے، جن میں سے بہت سی جگہوں پر آسمانی بجلی گرنے سے آگ بھڑکی۔ آگ کے باعث اب تک 15 لاکھ ایکڑ کا رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے، جبکہ 8 افراد ہلاک اور 3,300 عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ جھیل کے نزدیک بھڑکتی ہوئی آگ نے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے تالاب کے پاس سیاحوں کے کیمپ کی جگہ تک جانے والا راستہ اس کی لپیٹ میں ہے۔ خبر سائے ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایرا نیشنل فارسٹ کے مقام پر کیمپ گراؤنڈ کے ارد گرد تیزی سے پھیلتی ہوئی آگ میں درجنوں سیاح پھنس گئے تھے، جنہیں نکالنے کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز نے آپریشن میں حصہ لیا۔ حکام کے مطابق اب تک 63 سیاحوں کو متاثرہ علاقے سے ریسکیو کیا گیا ہے، جن میں 12 زخمی بھی شامل ہیں۔ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری ہے، تاہم حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے افراد آگ کے گھیراؤ میں ہیں۔ محکمہ پولیس کے مطابق سیر و تفریح کی غرض سے کیمپ گراؤنڈ آنے والے سیاحوں سے کہا گیا تھا کہ وہ محفوظ مقام پر پناہ لے لیں اور آگ بجھانے والے عملے اور پانی برساتے ہوئے جہازوں کا انتظار کریں تاکہ انہیں وہاں سے بحفاظت نکالا جا سکے۔ کیلیفورنیا میں اس وقت موسم گرما اپنے عروج پر ہے اور کئی مقامات پر درجہ حرارت 40 ڈگری کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تیزی سے پھیلتی آگ نے تقریباً 2000 عمارتوں کو خطرناک صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے۔ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ پاکستان کے بعض علاقوں، خاص طور پر کے پی کے صوبے میں دہشت گرد کارروائیوں میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ماہرین کا خیال ہے کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں دہشت گرد بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے دو ماہرین، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک اور میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلمان جاوید سے گفتگو کی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں اور گروپوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بریگیڈیئر عمران ملک نے کہا،
میرے خیال میں یہ ایک، اگر ہم پورے ریجن کو اگر ہم دیکھیں تو پورے ریجن کے اندر اتنے چینجز آ رہے ہیں، اتنا فلکس ہے، یا ٹیررزم کے جو ابھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یہ سب مطلب ملی جلی ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایران اس حساب سے چینج میں آ رہے ہیں کہ وہاں سے ہندوستان کا اثر ختم ہو رہا ہے اور چائنا وہاں پر اپنی انٹری کر رہا ہے۔ افغانستان میں انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے وہ کبھی ایسے لگتا ہے کہ ابھی شروع ہو جائے گا، کبھی لگتا ہے کہ کبھی شروع نہیں ہوگا۔ وہاں پہ بھی بہت ہی ایک انسٹیبل قسم کی سچویشن ہے۔ پھر انڈیا پاکستان کے جو اپنے حالات ہیں ہی ہیں، انڈیا چائنا کے آپ حالات دیکھ لیں، وہاں پہ بھی کافی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر بہت زیادہ کشیدگی ہے۔ تو یہ تمام اگر ہم حالات کو دیکھیں تو ان کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب جو ٹیررزم کے جو واقعات ہیں وہ اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ان کا جو بیس جو ہے وہ شفٹ کر رہا ہے ایران اور افغانستان دونوں سے ٹو انسائڈ پاکستان، اور جب وہ پاکستان کے اندر آئے گا تو انہوں نے یہاں پر اپنے لیے وہ ماحول کریٹ، انوائرمنٹ کریٹ کر لی ہے کہ جہاں پہ یہ ٹیررزم کے جو یہ گروپس جو ہیں یہ اپنی کارروائیاں کر سکے۔ اگر ہم بلوچستان دیکھیں تو وہاں پہ کم از کم 4 ایسے گروپس ہیں جو اب مل گئے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں۔ اس میں بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن آرمی، اور ایک نیا گروپ ہے بلوچ ریپبلکن گارڈ۔ ان چاروں نے مل کے اب ایک اپنا ایک بنا لیا، بلوچ راجی اجوائے سانگڑ، تاکہ یہ اب چاروں گروپ مل کر بلوچستان کے اندر یہ کاروائیاں کریں گے۔ اور یہ بلوچستان میں جب یہ سب کاروائیاں کرتے ہیں تو یہ سی پیک کے خلاف تمام کاروائیاں کریں گے۔ اسی طرح سے ابھی سندھ کے اندر علاقے میں بھی ایک سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے سر اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم لندن جو ہے اس نے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کیا ہے، اور اس نے اپنا نام چینج کر لیا ہے، وہ اب مہاجر فریڈم فائٹر یعنی کہ ایم ایف ایف کے طور پر وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی سارے ٹیررسٹ، ایکچوئل ٹیررسٹ گروپس جو ہیں پاکستان کے اندر یہ ابھی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔
پاکستان کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟
پاکستان کے پاس آپشنز بے شمار ہیں۔ نمبر 1، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور اچھے ہو جائیں گے اگر چائنا وہاں پہ چلا جائے گا، اور پاکستان، ایران اور چائنا کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کافی حد تک کنورج کریں گے، اور وہ کنورج کریں گے ان پیس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اور میرے خیال میں جب یہ انٹرسٹ ابھر کر سامنے آتے ہیں تو ایران سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جب افغانستان سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، امریکن گروپس یہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک افغان گورنمنٹ آ جاتی ہے جیسے بھی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور وہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہے، پاکستان کی خواہش ہوگی کہ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں اور افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونا، تو اس سے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے اور وہ دوسرے ایک دوسرے کے بجائے تھریٹن کرنے کے وہ ایک دوسرے کے پارٹنرز بن جائیں گے ان پیس اینڈ ان ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک امپروومنٹ میں.
سلمان جاوید صاحب, پاکستان میں خاص طور پر کے پی صوبے میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ نیا کنورجنس ہو رہا ہے دہشت گرد گروپوں کا؟
اس میں اگر آپ اور یاد کریں تو پچھلے دنوں خبریں کچھ آئی تھیں کہ ٹی ڈی پی اور جو جماعت الاحرار تھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ واپس آپس میں ری مرج ہو رہے ہیں. آپ یاد ہوگا کہ جماعت الاحرار جو ایک سپلنٹر گروپ تھا ٹی ڈی پی کا, اور یہ وہ واحد گروپ تھا یا پہلا گروپ تھا جس نے اعلان کیا تھا آئی ایس ایس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے کا. ابھی یہ جتنے بھی حملے جو ہو رہے ہیں یہاں کے اوپر پاکستان کے بارڈر ایریاز کے اندر, یہ تمام کے تمام اسی جو ایک گٹھ جوڑ ہے اس کا شاخسان ہے. اور صرف ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار نہیں بلکہ آئی ایس ایس نے بھی یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک وہ کریں گے اٹیکس جو ہیں وہ ان کو تیز کریں گے افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. گرہار کے صوبے کے اندر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے آئی ایس ایس نے افغان طالبان کے اوپر, اور انہوں نے بھی یہی کلیم کیا ہے جی کہ ہم یہاں پہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ہم اپنا نشانہ بناتے رہیں گے. پھر اگر آپ دیکھیں تو کچھ ملیشیاز جو ہیں پرائیویٹ ملیشیاز وہ سر اٹھا رہی ہیں افغانستان کے اندر, لیکن اس کے تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو بڑھتے قریبی تعلقات ہیں اسپیشلی جو پہلے افغان پیس پروسیس جو چل رہا ہے اس کے اندر, پھر دوسرا جو ابھی پچھلے دنوں افغان طالبان کا جو ڈیلیگیشن ملا برادر کی اس نے قیادت میں یہاں پر آیا وہ, اور تھرڈ جو ہے یہ ہمارے وزیر خارجہ اور افغان وزیر خارجہ کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افغان اور پاکستان جو ہیں وہ اب جو پہلے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایک جو معاملہ تھا اس سے باہر نکل کے مشترکہ طور پہ کچھ معاملات کے اوپر اپنا اقلاعِ عمل ترتیب دیں گے. اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس طرح کے جتنے بھی گروپس ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ دونوں ممالک ان کی اسٹیٹس ان کے آرگنس سیکورٹی آرگنس آپس میں مل کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے زمین وہاں پہ تنگ ہو جائے گی افغانستان.
یہ تھے سلمان جاوید, قمر عباس چافری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد بیشتر دفاتر اور کاروباری مراکز کھول دیے گئے ہیں, جبکہ تعلیمی ادارے بھی 15 ستمبر سے کھلنے کی تیاری ہے. ایس او پیز کے ساتھ اسکول کھولنے کے فیصلے کو والدین کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسلام آباد سے گیتی آرانی اس کی رپورٹ میں تفصیل.
نور زمان اپنے 15 سالہ بیٹے کو ان کے اسکول لائے ہیں جہاں میٹرک کے امتحانات کی تیاری کے لیے خصوصی کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے. ان کی نظر میں اسکول کھولنے کا فیصلہ درست وقت پر کیا گیا کیونکہ آن لائن کلاسز تک سب طلبہ کو رسائی حاصل نہیں.
سننے میں آ رہا ہے کہ 15 ستمبر کو سکول جو ہے اوپن ہو رہے ہیں, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ 9th اور 10th کلاس کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے اس سے بھی پہلے اگر بلا لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا.
15 اگست سے ملک کے مختلف حصوں میں محدود پیمانے پر نجی اسکول کھولے جا چکے ہیں. آل پاکستان اسکولز اینڈ کالجز فیڈریشن کے نائب صدر ملک ابرار سمجھتے ہیں کہ اسکولوں کو مزید بند رکھنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ سینئر کلاسوں کے طلبہ کے والدین کی طرف سے دباؤ ہے جو اپنے بچوں کا پورا تعلیمی سال ضائع نہیں کرنا چاہتے. ان کی تنظیم اب سکولوں میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے میں لگی ہے.
گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ 6 فٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے اسٹوڈینٹس کے درمیان, تو وہ ہم ایک چیئر چھوڑ کے نیکسٹ چیئر پہ بچوں کو بٹھا رہے ہیں. ٹمپریچر گن سے ہم بچوں کا ٹمپریچر چیک کرتے ہوتے ہیں. سیکنڈلی ان کے ہاتھ دھونے کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے, سینیٹائزر اسکول میں موجود ہوتا ہے. ماسک اگر بچے گھر سے لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز اسکول خود پرووائڈ کر دیتے ہیں انہیں.
طلبہ کے والدین اسکول کھولنے کے حکومتی فیصلے سے کچھ خاص مطمئن نہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ایس او پیز کا اطلاق چھوٹے بچوں پر ممکن نہیں.
6 سالہ زینب کی والدہ کا کہنا ہے کہ اسکول کھل بھی جائیں تو وہ اپنی بیٹی کو کلاس روم میں بھیجنے کا فی الحال ارادہ نہیں رکھتی.
اب دے آر نمبر آف کیڈس جو کہ اس کی کلاس میں آئیں گے اور ہر ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, ایک ڈفرینٹ فیملی سے آ رہا ہے, انہوں نے کوارنٹین کیا تھا یا وہ ایس او پیز پہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. تو ابھی رائٹ ناؤ میرا یہی ہے کہ ہم شاید ابھی اس کو بھی یہی پریفر کریں گے اور گورنمنٹ سے بھی بلکہ ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی چھوٹے بچوں کے لیے ایٹ لیسٹ جو ابھی گریڈ 1, 2, 3 ہے ان کے لیے ابھی کچھ عرصے کے لیے اسکولس بند ہی رہیں تو بہتر ہے.
وزارت تعلیم کی پارلیمنٹری سیکرٹری وجیہ اکرم کہتی ہیں کہ حفاظتی اقدامات کے اطلاق کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر جولائی سے ہی عمل درآمد شروع ہو چکا ہے البتہ کسی خاص عمر کے بچوں کے لیے اسکول کھولنے یا نہ کھولنے کی تجویز زیر غور نہیں.
ایس او پیز کو دیکھیں, بنانا بہت آسان ہے لیکن ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, ٹیچرس کو ایون ٹریننگ کیسے دینی ہے, بچوں کو ٹریننگ کیسے دینی ہے, اسٹاف کو کیسے سمجھانا ہے کہ ان ایس او پیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے 15 جولائی کو اس لیے کھولا گیا اسکولس کو کہ وہ اسٹاف وہاں پہ آ جائے, ٹیچرس آ جائیں, وہ بھی سب ایس او پیز کو, سوشل ڈسٹینسنگ کو, ماسکس کو اور ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے. تو وہ اب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جو باقاعدہ جو ایس او پیز جن کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا وہ 7 ستمبر کو این سی او سی کی طرف سے جاری کیے جائیں گے. ابھی ہم نے ایک براڈر گائیڈ لائن جو کہ ایک جنرل سب اسکولس کے لیے جو اس وقت ضروری ہے وہ سب ان کو دے دی ہیں اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں.
وجیہ اکرم کے مطابق تعلیمی اداروں کے لیے حتمی ایس او پی 7 ستمبر کو جاری ہوں گے. پاکستان میں لاکھوں بچے پھر سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کے منتظر ہیں, اور جب یہ طالب علم مل کر کلاس رومز میں بیٹھیں گے تو اسکولوں کی انتظامیہ اور حکومت کا اصل امتحان شروع ہوگا. گیتی آرانیز, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ہر سال ستمبر کے پہلے سوموار کو محنت کش کارکنوں اور ملک کی خوشحالی کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پورے امریکہ میں عام تعطیل ہوتی ہے. 5 ستمبر سن 1882 کو نیو یارک میں مینہٹن کی سڑکوں پر 10,000 سے زیادہ مرد و خواتین نے پریڈ کی اور پہلی بار یوم محنت منایا. نیو یارک کی مرکزی لیبر یونین نے ان کارکنوں کی یاد منانے کا پہلی بار اہتمام کیا تھا جنہوں نے محنت کشوں کے لیے زیادہ اجرتوں, کم اوقات کار اور کام کے لیے بہتر حالات کے حصول کے لیے جدوجہد کی. یہ خوشی منانے کے ساتھ قربانی پیش کرنے کا بھی دن ہے. آج کے دن کارکن اپنی ایک دن کی اجرت قربان کرتے ہیں تاکہ اس امر کا اظہار ہو سکے کہ وہ اپنی محنت شاقہ کا معقول معاوضہ لینے کا عزم رکھتے ہیں. اس سال COVID-19 کی عالمی وبا نے محنت کشوں کے لیے نئے چیلنج پیدا کیے. ایسے مسائل پیدا ہوئے جن سے ماضی میں ہمارا کبھی سابقہ بھی نہیں پڑا تھا. لاکھوں لوگ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کئی مہینوں سے گھروں سے کام کر رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف لاکھوں لوگ اس مرض کے خلاف لڑنے کے لیے گھر سے باہر نکل کر فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہنگامی خدمات سر انجام دینے والے ملازمین اور طبی شعبے کے پیشہ ور افراد نے بیماروں کے علاج کرنے اور قریب المرگ افراد کو راحت پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں داؤں پر لگا دی ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ سینکڑوں ہیلتھ ورکرز نے اپنی فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا, اور پھر لاکھوں دوسرے ایسے لوگ ہیں جو ملک کا کاروبار جاری رکھنے کے لیے آگے آئے. ان میں سے بہت سے کم اجرتوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں. غذائی اجناس اب بھی پیدا کی جانی تھیں اور ان کو تیار کر کے منڈیوں میں پہنچانا تھا. ان کی فروخت ہونی تھی تاکہ دوسرے لوگ کھا پی سکیں. ڈاک کو اب بھی پورے ملک میں پہنچانا تھا. ان کی چھانٹی ہونی تھی اور ترسیل کی جانی تھی. جو لوگ بجلی گھروں اور پانی کی صفائی کے پلانٹ کو چلاتے ہیں وہ بھی بقیہ تمام لوگوں کی بقا کے لیے کم اہمیت نہیں رکھتے. جس طرح ملک بھر میں سیاسی رہنما جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کارروائیوں کو منظم کرتے ہیں یا ایسے نئے طریقے تلاش کرتے ہیں جن سے حفاظتی لباس اور طبی ساز و سامان کا حصول ممکن ہو سکے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ضرورت کی اس گھڑی میں دنیا نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کی ناقابل شکست قوت کا مظاہرہ دیکھا ہے. ہماری تمام سرزمین پر جرات مند افراد میدان میں اتر آئے ہیں. ڈاکٹرز اور نرسیں راتوں کی نیند قربان کر رہی ہیں تاکہ ہر ممکن طور پر زندگیوں کو بچایا جا سکے. کسان, ٹرک ڈرائیور اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے چیزوں کی سپلائی کو جاری رکھنے اور لوگوں کو خوراک کا سامان مہیا کرنے کے لیے کام میں مصروف ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگ ضرورت مند پڑوسیوں کی امداد کر رہے ہیں اور تمام برادریاں اس آفت کو شکست دینے کے لیے یکجا ہو رہی ہیں۔ یہ دراصل ہمارے ملک اور ہمارے لوگوں کے لیے ان کارناموں پر خراج تحسین کی حیثیت رکھتا ہے جو انہوں نے انجام دیے ہیں اور بڑی تعداد میں زندگیاں بچائی جا سکی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان کی حکومت نے کرونا وائرس کے باعث بند تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایس سی سی پی کے ایڈیشنل جوائنٹ ڈائریکٹر اور سابق صحافی ساجل گوندل کے لاپتہ ہونے کے کیس میں چیف جسٹس جسٹس اطہر من اللہ نے وزارت داخلہ کی کارکردگی پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو اس معاملے سے آگاہی نہیں کیا گیا۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث 23 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے افغانستان کی ٹیم کی دوبارہ روانگی میں تاخیر کی دو وجوہات ہیں، جن میں سے پہلی طالبان کے حلقوں میں دوحہ امن مذاکرات کے حوالے سے اندرونی اختلافات ہیں، جبکہ دوسری وجہ طالبان کے باقی 6 متنازع قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے۔ اور طالبان نے بین الافغان مذاکرات کے لیے اپنی 21 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، جن میں طالبان کی ٹیم کی سربراہی مولوی عبدالحکیم کریں گے۔ اور امریکہ میں آج لیبر ڈے منایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔